بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحضرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
جیسا کہ ہمارے مستقل آنے والے ساتھی جانتے ہوں گے کہ آج تاریخ اسلام کے سلسلے میں گفتگو آگے بڑھے گی. تاریخ اسلام میں ہمارا اصل موضوع تو در حقیقت سیرت ائمہ طاہرین اور اس کے بعد علماء کرام کے حالات اور شیعہ کی عمومی تاریخ ہے، لیکن کیونکہ حالات ائمہ کا آغاز در حقیقت اس وقت سے ہوتا ہے جب سے نور نبوی کی تخلیق ہوئی تھی، اس لیے کچھ ربط ملانے کے لیے ہماری گفتگو اسی مقام سے شروع ہوئی تھی. اور نور نبوت کی خلقت حضرت اعظم، حضرت ادریس اور حضرت نوح کے حالات بیان ہو چکے ہیں. اب آج حضرت ہود کے حالات بیان ہوں گے، اس کے بعد پھر حضرت صالح اور حضرت ابراہیم کے حالات رہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل سے وہ حالات شروع ہو جائیں گے کہ جس میں انبیاء ختم ہو جاتے ہیں اور پیغمبر اسلام کے آباء و اجداد کا ذکر شروع ہو جائے گا. گزشتہ مہینے تک حضرت نوح کے حالات میں بات اس مقام پر پہنچی تھی کہ حضرت نوح جن کے تین بیٹے ان مومنوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے طوفان نوح کے نتیجے میں نجات پائی تھی، اور اس کے بعد وہ 80 آدمی جو حضرت نوح کے ساتھ طوفان نوح سے بچ نکلے تھے ان میں سے ہر ایک کا انتقال ہو گیا تھا طوفان کے بعد پھیلنے والی کچھ وباؤں کے نتیجے میں، اور صرف حضرت نوح کے تین بیٹے اور ان کی اولاد باقی رہ گئی تھی جس سے نسل انسانی دوبارہ چلی تھی. اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے حضرت نوح کے ایک بیٹے حضرت سام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام انبیاء و مرسلین کے باپ، اس لیے کہ نوح، ادریس اور آدم کو چھوڑ کر باقی جتنے نبی آئے ہیں وہ حضرت سام کی اولاد سے آئے ہیں. اسی ضمن میں ایک بات جس کو میں دوبارہ آپ کو یاد دلا دوں وہ یہ کہ حضرت نوح کے تین بیٹے جن میں ایک حضرت حام تھے، ایک حضرت سام تھے اور ایک حضرت یاس تھے. ایک ایسا واقعہ کشتی نوح پہ پیش آیا یا طوفان ختم ہونے کے بعد زمین کے اوپر، جس کے نتیجے میں حام اور یاس کا ایک ایسا عمل تھا جو حضرت نوح کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنا، جس کے نتیجے میں حضرت نوح نے اپنے دونوں بیٹوں کو آپ کر دیا اور حضرت سام کو اپنا جانشین مقرر دیا. اور وہ وہی واقعہ تھا کہ جب ایک مرتبہ تیز ہوا چلی اور حضرت نوح کے جسم کے کپڑے اس طرح اڑنے لگے کہ ان کا پوشیدہ جسم ظاہر ہو گیا، تو سام وہ تھے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کے جسم کو چھپایا، اور حام اور یاس وہ تھے کہ جو ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے اور کوشش کرنے لگے کہ یہ کپڑے اسی حالت میں رہیں اور ہوا ان کو اڑاتی رہے. حضرت نوح کی آنکھ کھلی یہ منظر دیکھا تو ان دونوں کو آپ کیا اور سام کو اپنا جانشین اور اپنا وارث مقرر کیا. لیکن یہاں پر وہی میراث کا مسئلہ کہ آنکھ کرنا ایک الگ عمل ہے اور اپنی ملکیت کو تقسیم کرنا ایک الگ عمل ہے. چنانچہ حضرت نوح جن کی حکومت اس وقت پوری دنیا پر تھی، انہوں نے میراث میں کسی قسم کی کمی نہ کی، بلکہ تینوں بھائیوں برابر سے اس دنیا کو تقسیم کر کے ہر ایک بھائی کو دنیا کا ایک ایک حصہ دے دیا. اور اس کے بعد پھر یہ ماہرین انصاف کا فیصلہ کہ دنیا میں جتنی سیاہ قومیں ہیں افریقہ کی، وہ حضرت یاس کی نسل سے ہیں. دنیا میں جتنے وہ لوگ ہیں جو زرد روح ہیں، چھوٹی آنکھوں والے اور چپٹی ناکوں والے، یعنی وہ نسل کے جو منگولیا، چین، جاپان، فلپائن وغیرہ میں پائی جاتی ہیں، وہ حضرت حام کی نسل سے ہیں. اور باقی دنیا جس کے اندر ایران سے لے کر یورپ کا ملک آتا ہے، یہ تمام حضرت سام کی نسل میں سے ہیں. لیکن بعد میں جب ان کے پوتے اور پڑپوتے ہوئے تو ان کی آپس میں شادیاں ہوئیں، نسلیں مل گئیں، نئی نسلیں پیدا ہوئیں، جن میں سے ایک ہمارے ہندوستان کی نسل بھی. حضرت سام کو جب حضرت نوح نے اپنا جانشین بنایا تو یہ امر حام اور یاس کو بہت ناگوار گزرا، وہ دل سے اس پر راضی نہ ہوئے انہوں نے اس فیصلے پر انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن کچھ نہ کہہ سکتے تھے نہ بول سکتے تھے، حکم نبی کے آگے خاموش تو ہو گئے، لیکن حضرت نوح حضرت سام کو یہ نصیحت کر گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد یہ دونوں بیٹے اور ان کی اولاد تمہیں بے انتہا ستائے گی، تنگ کرے گی اور تکلیف پہنچائے گی، تمہیں سیدھے راستے پر چلنے نہ دے گی، ہر ممکن کوشش کرے گی کہ جو کوٹہ تمہیں ملا ہے اس کے بدلے میں انتقام تم سے لیا جائے اور تمہاری اولاد سے، تو بیٹا تمہیں صبر کرنا ہے اور اپنے بیٹوں سے بھی یہ کہہ دینا کہ تم لوگوں کو صبر کرنا ہے، اپنے دین اور ایمان کو چھپا کر رکھنا ہے، جہاد نہیں کرنا، مقابلہ نہیں کرنا، اور اپنے بھائیوں کے یعنی دشمنوں کے مقابلے پر نہیں آنا ہے اس وقت تک جب تک خدا میری نسل میں سے ایک قائم کو ظاہر کرے گا، ایک چھپا ہوا نبی آئے گا جس کا نام ہود ہوگا، جب وہ قائم ظاہر ہو جائے اس کے بعد پھر اس نبی کے حکم کے مطابق علل اعلان اپنے ایمان کو ظاہر کر کے جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کرنا۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ دوسرا موقع تھا کہ جب کسی نبی کو غائب تصور کیا گیا، ایک حضرت ادریس تھے جو غائب ہو گئے تھے اور ایک حضرت ہود، لیکن حضرت ہود کے زمانے میں پہلا یہ مقام تھا کہ جب لوگ کسی غائب کا انتظار کر رہے تھے، حضرت سام کو یہ نصیحت کی حضرت نوح، اور حضرت سام نے یہ نصیحت خود بھی اس پر عمل کیا اور اپنی اولاد کو بھی اس کی نصیحت کرنے چلے گئے۔ حضرت نوح کے انتقال کے بعد حالات اور بگڑ گئے اور وہ دونوں بیٹے اور ان کی اولاد جو اپنے باپ کے ڈر سے اب تک کھلم کھلا مقابلہ اور بغاوت نہیں کر رہے، اب علل اعلان حضرت سام کے خلاف میدان میں آ گئے۔ چنانچہ حضرت سام کو شہر چھوڑ کر ویرانے میں پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہونا پڑا اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سام کی نسل آگے بڑھتی چلی گئی اور ان کے اندر وہ لوگ جو حضرت سام ہی کی نسل سے تعلق رکھ رہے تھے ان میں بھی دو گروہ ہو گئے، ایک وہ تھا جو اپنے چچادار بھائیوں جیسا بن گیا اور انہوں نے دین کو چھوڑا، ایک مرتبہ پھر وہی راستہ اختیار کیا جس کی وجہ سے حضرت ادریس اور حضرت نوح کے قوم پر عذاب نازل ہوا۔ آپس میں ان کی نسلیں بھی ملی، چنانچہ حضرت سام کی نسل جو کامل ایمان لوگ تھے ان کو تقریباً سارا زمانہ اپنے ایمان کو چھپا کر گزارنا پڑا اور باقی آہستہ آہستہ دنیا میں پھر وہی بت پرستی، کفر اور شرک کی حالت ہو گئی تھی جو حضرت نوح کے زمانے میں تھی۔ حضرت سام کے بعد حضرت ہود یہ پہلے پیغمبر ہیں جو آتے ہیں، بلکہ روایتوں میں یہ کہ حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم تک 2100 سال کا زمانہ جس میں صرف دو نبی خدا نے بھیجے، ایک حضرت ہود ایک حضرت صالح، اور ان کے علاوہ یہ 2000 سال کا زمانہ بغیر کسی نبی کے گزرا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم آئے اور ان کے آنے کے بعد تو مسلسل انبیاء کا سلسلہ جاری رہا حضرت عیسیٰ کا۔ تو اب یہ طویل زمانہ تھا جس میں صرف دو نبی آتے ہیں، سب سے پہلے حضرت ہود، لیکن حضرت ہود سے پہلے کا وہ زمانہ ہے کہ مکمل طور پر لوگ جو ہیں جو دیندار لوگ ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، اپنے دین کو اور ایمان کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت ہود کے بارے میں جو روایتیں ہیں کہ یہ حضرت نوح سے ان کا کیا رشتہ تھا، ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت نوح کی آدمی پشت میں تھی، حضرت نوح کے بعد ان کے بیٹے حضرت سام، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت جرم، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حلود، اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت آد، ان کے بیٹے حضرت حوض، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے رباط، اس طرح آٹھویں بیٹے جو ہیں وہ حضرت ہود۔ لیکن جو صحیح روایت معصومین سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہود حضرت سام پر پوتے تھے، یعنی حضرت نوح سے چوتھی یا پانچویں کشت میں واقع ہوئے تھے۔ حضرت سام کے پوتے جن کا نام تھا آد، ان کی نسل ذرا کچھ عجیب و غریب قسم کی نسل واقع ہوئی تھی، اس اعتبار سے کہ ایک تو ان کا قد و قامت بہت تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ ان کا معمولی سے معمولی آدمی 60 گز لمبا ہوتا تھا، اور 60 گز سے 120 گز تک یہ قد ان میں عام طور پر رائج تھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ طاقتور بے انتہا تھا۔ حضرت سام کے پوتے حضرت آج جو تھے ان کی ایک نسل چلی، اس پوری نسل کا نام تھا قوم آج، اور اس کا تذکرہ قرآن نے بار بار کیا۔ یہ قوم آج اسی میں حضرت ہود بھی پیدا ہوئے، آگے چل کر حضرت سام کے پوتے ہیں حضرت آج اور حضرت آج کے پوتے ہیں حضرت ہود۔ تو حضرت آج کی جتنی نسل چلی، ان کے جتنے بیٹے پوتے نواسے پر پوتے، ان میں دو خصوصیتیں تھیں جو اس زمانے کی کسی اور قوم میں نہیں تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ بے انتہا لمبے ترنگے تھے، اور جو روایات میں موجود ہے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ تاریخ انبیاء کے سلسلے کی روایات بہت زیادہ مستند بھی نہیں ہے اور بالکل غلط بھی نہیں، کمزور روایتیں ہیں، لیکن تمام علماء ان روایتوں کے بیان کی اجازت دیتے ہیں۔ بس اتنا ہے کہ بہت لمبے تڑنگے تھے اور طاقتور بہت بے انتہا. معمولی معمولی بات پر ان کو غصہ بھی بہت آتا تھا, اور جب غصہ آتا تو ایک ہی طریقہ تھا ان کی لڑائی کا کہ جس پر غصہ آیا اسے سر سے اٹھا کر اس طرح پٹکتے تھے کہ اس کی ہڈیاں سرما سرما ہو جایا کرتی, اور بڑے بڑے پہاڑ اور ٹیلے وہ اپنے ہاتھ سے کھود کھود کر صرف ہاتھوں کی مدد سے کھود کھود کر پھینک دیا کرتے. چنانچہ یہ پوری قوم بے انتہا لمبی تھی, اور قرآن نے بھی اس کا ایک مقام پر تذکرہ کیا, ایراما ذات الاماد, یہ قوم آج جو بہت لمبے تڑنگے اور بہت ہی زیادہ یتیم اور طاقتور تھے. اب ان کو اپنی طاقت پر بے انتہا غرور ہو چکا تھا, اور اپنے آگے یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھا کرتے. اور اسی قوم کے اندر حضرت ہود نازل ہوئی. میں ایک بات ابھی سے بتا دوں, اگر کہ اس کا محل بعد میں ہے, یہ ذرا پیچیدہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ کتابوں میں خاص طور پر دینی کتابوں میں یہ اصطلاحات آتی رہتی ہیں, جتنی یہ سن لیں تبھی یہ جملہ کام بھی آ سکتا کہ حضرت آج اتنے ان کی پوری قوم, ان کی پوری نسل, ان کا پورا خاندان بے انتہا لمبا ترنگا تھا اور بے انتہا طاقتور تھا. حضرت ہود اسی قوم میں ہوئے, اور حضرت ہود کی بددعا سے یہ پوری قوم تباہ ہو گئی, خدا نے اسے نیست و نابود کر دیا. اس قوم کو کہا جاتا ہے آج اولا, پہلے آج. ان کی تباہی کے بعد حضرت آج ہی کے نسل سے ایک اور خاندان تھا جو بہت دور رہا کرتا تھا جہاں پر حضرت ہود تھی. اسے اطلاع ملی کہ وہ ہمارا ایک خاندان تباہ ہو گیا, تو وہ منتقل ہو کر اس علاقے میں آیا, اور آنے کے بعد انہوں نے بھی ایسی ہی حرکتیں شروع کر دی جیسی اس پہلی قوم نے کی. ان کو کہا جاتا ہے آج ثانیہ, اور اس میں خدا نے حضرت صالح کو بھیجا تھا جن کی بدعا سے وہ پوری قوم بھی تباہ ہو گئی. تو قوم آج دو حصوں میں منقسم تھی, پہلے حصے میں حضرت ہود آئے تھے جس کو کہتے ہیں آج اولا یا پہلے آج, دوسرا قوم آج کا گروہ آج ثانیہ کہلاتا ہے جس میں حضرت صالح آئے. تو بہرحال یہ تو بہت زیادہ تفصیلی باتیں ہیں جن سے ہماری گفتگو کا کوئی وقت نہیں. خلاصہ یہ کہ حضرت آج کے پر پوتے حضرت اسلام کے پوتے حضرت آج تھے, اور ان کی نسل بڑھی. یہ نسل کیونکہ بے انتہا طاقتور, اور اس زمانے کی جتنی چیزیں جانور, پہاڑ, ٹیلے, پتھر, ان سب پر انہیں عبور حاصل ہو گیا, اس لیے یہ حد سے زیادہ مغرور ہو گئے. اور جب کسی قوم میں غرور آتا تو وہ سب سے پہلے خدا کے تصور کو نکال کے پھینکتے ہیں, اور اس خدا کی خدائی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ جو احکم الحاکمین اور قادر مطلق. لیکن عجیب بات یہ ہوگی کہ اس خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہیں, اور پھر چھوٹے چھوٹے خدا بنا کر ان کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. سنا کہ قوم عاد نے بھی یہ کیا کہ اپنی طاقت کے اوپر گھمٹ کرتے ہوئے, تکبر کرتے ہوئے ایک مرتبہ اس خدا کا انکار کیا, اور چھوٹے چھوٹے بت بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی, اور اسی قوم کی گمرہی حد سے زیادہ بڑھی, تو خدا نے حضرت ہود کو ان کے اندر پیدا کیا. اب تاریخیں بتاتی کہ حضرت ہود جو تھے ان کے دو نام تھے, ایک نام عربی زبان کا جو ہود ہے, ہود کے معنی ہدایت کرنے والا, کیونکہ انہوں نے اپنے قوم کی ہدایت کی اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہود, اور دوسرا ان کا نام ہے عابر. عابر کہتے ہیں عبرانی زبان بولنے والا, وہ زبان جو آج کل اسرائیل کی سرکاری زبان ہے. کیونکہ یہ جس زمانے میں تھے اس زمانے کے اندر عبرانی زبان نئی نئی نکلی تھی, ان سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی زبان کا نام تھا سریانی زبان, لیکن وہ آپس میں ملتے گئے لوگ نئی زبان بنتی گئی. تو حضرت ہود وہ پیغمبر تھے کہ جن کے زمانے میں ایک نئی زبان عبرانی نکلی تھی, کیونکہ یہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے یہ زبان بولی, اس لیے ان کا نام عابر پڑ گیا. بہرحال ان کا ایک نام عابر ہے, ایک نام ہود. اب یہ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ صرف پانچ نبی ایسے گزرے ہیں جن کی مادری زبان عربی تھی, جس میں ایک حضرت ہود بھی شامل تھے. حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت شعیب, حضرت اسماعیل اور ہمارے پیغمبر, یہ پانچ انبیاء ہیں جن کی مادری زبان عربی زبان تھی. تو حضرت ہود وہ نبی کہ باپ کی طرف سے ان کی زبان عبرانی تھی, ماں کی طرف سے ان کی زبان عربی تھی, اور یہ دونوں زبانیں اس زمانے میں پائی جاتی ہیں. اب اس کی تفصیل علماء نے بتائی ہے کہ یہ عبرانی زبان کیسے نکلی, لیکن یہ آپ حضرات کی دلچسپی کا موضوع نہیں ہے. ماہر لسانیات ہی کو اس سے زیادہ دلچسپی ہو سکتی ہے, اس لیے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے حضرت ہود کے باقی حالات. حضرت ہود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود بھی اپنے قوم کی طرح بے انتہا لمبے تڑنگے یتیم تھے, دوہرے جسم کے مالک تھے, اور شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم کے مشابہ. شکل و صورت حضرت آدم جیسی تھی, اور اخلاق اور عادات حضرت نوح جیسے تھے. چنانچہ ان کا بھی ایک نام آدم ثانی ہے, کیونکہ آدم کی شکل و صورت رکھتے تھے, اور ان کا ایک نام نوح ثانی ہے, اس لیے کہ حضرت نوح کے اخلاق اور اطوار حضرت ہود میں بے عینی موجود تھی. حضرت ہود کا بنیادی پیشہ تجارت تھا، لیکن ساتھ ساتھ زراعت بھی کیا کرتے تھے. حضرت ہود کی عمر 820 سال بتائی جاتی ہے ایک روایت میں، اور ایک روایت میں 360 سال بتائی جاتی ہے. اب یہ عمروں میں جو اتنا اختلاف بتایا جاتا ہے، اس کا بھی ایک مسئلہ حل کیا ہے آج کل کے علماء ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ پیچیدہ چیز ہو جائے گی، اس لیے میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں. لیکن اب پاکستان کی نصاب تعلیم میں بھی داخل کیا گیا کہ آج کل ہمارے آداب کا دار و مدار ہے 10 کے اوپر، لیکن پرانے زمانے میں آداب کا دار و مدار 7 کے اوپر ہوا کرتا تھا. تو جس کو آج کل ہم 100 سال کہیں گے، پرانے زمانے والے اس کو 49 سال کہا کریں گے. علم حساب جاننے والے میری بات کو نظر ہیں. بہرحال ایک روایت میں 840 سال ان کی عمر بتائی جاتی ہے، ایک روایت میں 360 سال. تاریخوں میں لکھا ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد سے ان کے پہلے 50 سال کے بارے میں تاریخیں بالکل خاموش ہیں، کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جس کے اندر حضرت ہود کا کام نبوت کے فرائض نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے عام کام کیا کرتے تھے. جب یہ 50 سال کے ہوئے تو انہیں عہدہ نبوت سونپا گیا. اس کے بعد 760 سال تک حضرت ہود مسلسل فرائض نبوت انجام دیتے رہے. 760 سال کی تکلیف کے بعد بھی جب ان کی قوم کو نہ ماننا تھی نہ مانی، تو حضرت ہود کی بدعا ہوئی، عذاب نازل ہوا، قوم ہود کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد 10 سال حضرت ہود اور زندہ رہے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. حضرت ہود کے بارے میں یہاں بھی ایک اختلاف ہے کہ ان کی قبر کہاں پہ ہے. چنانچہ بعض روایات میں یہ ہے کہ حضر موت جو یمن کا علاقہ ہے وہاں ان کی قبر ہے. بعض روایات میں ہے کہ عمان جو مسقط کا نام ہے وہاں پر ان کی قبر ہے. بعض روایات میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ان کی قبر ہے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ان کی قبر نجف اشرف میں ہے. البتہ علامہ مجلسی معصومین کی روایت کو جمع کر کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں، وہ اور دوسرے مورخین لکھتے ہیں. یہ بھی ایک اصول یاد رکھیے، ہر نبی میں کام آئے گا، کہ جس نبی نے اپنی امت کی تباہی کی بدعا کی اور بدعا کے بعد اس نبی کی امت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد وہ نبی اپنے ماننے والوں کو لے کر ہمیشہ مکے میں آ جایا کرتے. وہ نبی جن کی پوری امت ختم ہو چکی، 8, 10, 15, 20, 40 ان کے ماننے والے ہیں، انہیں لے کر وہ آ جایا کرتے تھے مکے کے اندر، اور مکے میں باقی زندگی گزارا کرتے. چنانچہ 99 انبیاء کے بارے میں روایتوں میں موجود ہے کہ انہوں نے مکے میں زندگی گزاری، اور ان کا انتقال بھی مکے میں ہوا. چنانچہ حضرت ہود کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ وہ مکے میں آ گئے تھے بعد میں، اور یہی پر ان کا انتقال ہو گیا. یہاں انتقال ہونے کے بعد ایک روایت کے مطابق انہیں خانہ کعبہ میں دفن کیا گیا. آپ میں سے جو حضرات کبھی خانہ کعبہ کو دیکھ چکے ہیں وہ بخوبی اس چیز سے آگاہ ہوں گے کہ خانہ کعبہ اس وقت جو بنا ہوا ہے اس کے پہلو میں ایک چھوٹا سا حصہ اور ہے، اور اس چھوٹے سے حصے میں ایک چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی. علماء کہتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا جائے تو اس طرح طواف کیا جائے کہ خانہ کعبہ بھی آپ کے طواف میں آ جائے، یعنی آپ خانہ کعبہ کے چاروں طرف سے گرد گزرے، اور وہ چھوٹا سا علاقہ جس پہ ایک دیوار سی بنا دی گئی ہے اس سے بھی آپ گزریں. چنانچہ روایتوں میں یہ موجود کہ جب قریش کے زمانے میں پیغمبر اسلام کا ایک مشہور واقعہ آپ سنتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ بارش سے خانہ کعبہ گر گیا تھا، پھر دوبارہ قریش نے بنایا، حجر اسود لگانے کے موقع پر جھگڑا ہوا، پیغمبر اسلام کو بیچ میں ڈالا گیا اور وہ مسئلہ طے پا گیا. تو اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ اختلاف آیا، کعبہ گر گیا. وہی واقعہ جب کعبہ گرنے کے بعد دوبارہ اس کی مرمت کی گئی، تو ایک مرتبہ کعبے کی بنیادوں سے ایک سانپ نکلا، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ یہ سانپ اس لیے نکلا ہے کہ تم لوگ جس پیسے سے کعبے کو بنا رہے ہو اس میں حرام پیسے بھی ہیں، صرف حلال پیسے سے کعبہ بناؤ تب خدا تمہیں اجازت دے گا. اور اس کے بعد قریش نے یہ بات مانی. اتنا کہ وہ ایک عقاب آیا سانپ کو لے کر چلا گیا، وہ ایک الگ واقعہ ہے. تو اب جب کعبہ بنایا گیا اور پیسے جمع کیے گئے تو پیسے ہو گئے کم، اور وہ پورا کمرہ، وہ پوری زمین جس میں کعبہ بنانا تھا وہ ہو گئی بڑی. تو قریش نے یہ سوچا کہ کم پیسے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا ہم کعبہ بنا سکتے ہیں اتنا بنا دیں. سنا کہ انہوں نے اس پیسے سے کعبہ بنا دیا، جتنا پیسہ تھا اتنی دیوار کھڑی کر. باقی جو کعبہ رہ گیا جس کو بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہ تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیا، وہ کعبے سے باہر کا علاقہ ہو گیا. لیکن حقیقت میں وہ کعبے ہی کا حصہ ہے، چنانچہ ایک چھوٹی سی دیوار کھڑی کر دی گئی کہ لوگ پہچان لیں کہ یہ کعبے کا اصلی حصہ ہے. یہ ایک روایت ہے، صحیح ہے یا غلط اس میں آج تک علماء میں اختلاف چلا آ رہا. تو وہ جو حصہ جو اصل میں کعبہ تھا لیکن اب کعبے سے باہر نکال دیا گیا کیونکہ پیسے کم تھے، اور جب پیغمبر اسلام نے مکہ فتح کیا تو ایک مرتبہ کہا بھی تھا کہ اگر یہ عرب نئے اسلام نہ لائے ہوتے تو میں اس کعبے کو توڑ دیتا جو اب بنا ہوا ہے، اور اس کو اسی پرانے نقشے پر بناتا جس پر میرے دادا ابراہیم نے بنایا تھا. لیکن چونکہ نئے اسلام لائے ہیں کعبہ ٹوٹا دیکھیں گے تو بہت بھی سکتے ہیں اور یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کعبے کو توڑنا ہر ایک کے لیے جائز، چنانچہ پیغمبر نے اس حصے کو کعبے کے باہر کر دیا. اب تک علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا چاہے تو کعبے میں تو آج کل تالا لگا ہوتا ہے، وہ ثواب تو مل نہیں سکتا، اس حصے میں جا کے نماز پڑھ لیجئے، وہ کعبے ہی نہیں سکتا. اور اس حصے میں حضرت اسماعیل دفن ہے اور حضرت حاجرہ دفن ہے اور بعض انبیاء دفن. تو ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ہود کو بھی اسی مقام پر دفن کیا گیا، لیکن بعد میں جس طرح حضرت آدم پہلے وہاں دفن ہوئے تھے، بعد میں ان کی قبر کو کھود کر ان کی میت کو نجف منتقل کر دیا گیا تھا، اسی طرح حضرت ہود کو وہاں دفن کیا گیا، بعد میں ان کی قبر کو کھود کر ان کی میت کو وہاں سے نجف لا کے دفن کیا گیا. چنانچہ حضرت ہود کے بارے میں مستند روایت یہی کہ انتقال مکے میں ہوا، پہلی مرتبہ ان کو کعبے کے قریب دفن کیا گیا، بعد میں کعبے سے نکال کر نجف میں لا کر دفن کیا گیا. چنانچہ امیر المومنین کی وہ وصیت بھی کہ جب ان کے سر پہ ضربت لگی تھی تو امام حسن کو بلا کر وصیت کی تھی کہ مجھے جب تم دفن کرنا تو نجف میں اس مقام پر دفن کرنا کہ میں اپنے دو بھائیوں ہود اور صالح کے بیچ میں آرام کروں. چنانچہ نجف میں ایک طرف حضرت ہود کی قبر بتائی جاتی ہے، ایک طرف حضرت صالح کی، اور بیچ میں امیر المومنین کی قبریں مبارک ہیں. اب یہ تو حضرت ہود کے کچھ سرسری حالات، اب ان کی پوری زندگی کے واقعات. تو جیسا کہ میں نے بتایا، حضرت ہود پیدا ہوئے قوم عاد میں. یہ قوم عاد حضرت نوح کے پوتے کی نسل میں تھی، اور حضرت ہود جب پیدا ہوئے تو یہ قوم اپنی بگاڑ کے آخری مرحلے پر پہنچ چکی تھی. یہ تمام تاریخوں کا ایک متفقہ فیصلہ کہ جو قوم خدا کو چھوڑا کرتی، شروع شروع میں صرف وہ خدا کو چھوڑتے اور بظاہر ان میں اور کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا خدا کو چھوڑنے کا نتیجہ ہمیشہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہو جاتا. چنانچہ یہ بھی تاریخ بتاتی، تاریخ کا مطلب یعنی ہمارے ائمہ کے بتائے ہوئے اقوال اور روایات، یہ بھی تاریخ بتاتی کہ جب کسی قوم نے خدا کی نافرمانی کی تو خدا نے کبھی اس پر عذاب نہیں بھیجا. خدا کی نافرمانی کرنے والی تو کتنے قومیں گزری، عذاب ہمیشہ اس وقت آتا ہے جب ان میں اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ان کا عمل بگڑنے لگتا ہے اور ان کا عمل جو ہے وہ تباہ ہو کر رہ جاتا. تو عذاب آنے کی اصل وجہ عمل کی تبدیلی ہوتی ہے، انکار خدا نہیں ہوتا. لیکن کیوں کہ عمل ہمیشہ اسی قوم کا بگڑا ہے جس نے خدا کو چھوڑا. پہلی نسل میں تو اس نے خالی خدا کو چھوڑ دیا، باقی اس کا عمل بالکل صحیح رہا، لیکن دوسری تیسری نسل آتی ہے تو خدا کے انکار کا نتیجہ عمل کی تباہی ہوتا. اسی لیے عمل کسی کا درست ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ عقیدہ توحید کو اور خدا کے عقیدے کو نہ مانے. پرانے زمانے کے اندر یہ اخلاقی بگاڑ کیسے پیدا ہوتا، انبیاء کے حالات کا مقصد آپ کو تاریخ نہیں بتانا، آپ کو تاریخ سے عبرت دلانا. پرانے زمانے میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا کہ انہوں نے ایک خدا کا انکار کر کے کئی خدا بنا. اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا ان کی عقل نے سمایا تھا کہ اگر خدا کا انکار کرنا ہی تھا تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک کا انکار کر کے 50 کو مانا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنے عمل کے اندر آزادی چاہتے تھے، اور عمل کی آزادی ایک خدا کے تصور میں نہیں ملا کرتی. عمل کی آزادی اس وقت ملا کرتی ہے جب آپ کئی خدا مان لیں. وہ کس طرح سے کہ ایک خدا کو انہوں نے مانا تو اس کا حکم ماننا پڑے. اب کئی خدا مان کر وہ یہ کہا کرتے کہ ٹھیک ہے یہ احکامات ہیں، مگر ہم اس خدا کی پناہ میں چلے جائیں، یہ خدا ہماری شفاعت کر لے گا. وہ جو اصلی خدا ہے وہ 50 خدا مانتے تھے، تو اس میں بھی کہتے تھے کہ بڑا خدا ایک ہے، 49 چھوٹے خدا ہیں، مگر چھوٹے خدا وہ اس لیے بناتے تاکہ شفاعت کا بہانہ ملے اور شفاعت کے بہانے سے عمل میں ترابی کا بہانہ ان کو مل سکے. چنانچہ قرآن نے ان کے جملے بھی نقل کیے ہیں کفار مکہ سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان بتوں کو ہم اصلی خدا نہیں مانتے، اصلی خدا ہمارا وہی اللہ، مگر یہ بت ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنیں گے اس خدا کے پاس. تو ہمیشہ عقیدہ شرک داخل ہوا انسانوں، اس وقت جب وہ اپنے عمل میں آزادی چاہتے تھے، ان کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ ہم پر پابندیاں لگائی جائیں کہ دیکھو تمہارا مال ہے تو اس طرح خرچ کرو، دیکھو لباس ہے تو اس طرح پہنو، دیکھو اگر تم جس دنیا میں رہتے ہو تو دوسروں سے اس طرح تعلقات قائم کرو. یہ ان کو قبول نہیں تھا. اب اس کا ان کو انکار کرنا، خدا کا انکار کر نہیں سکتے، اتنا واضح عقیدہ. تو انہوں نے یہ سوچا کہ بڑے خدا اور اپنے درمیان کو چھوٹے خدا بنا لو، اور ان کی شفاعت کا نعرہ لگا کر ہر گناہ کو اپنے لیے جائز سمجھ لو، ہر حرام کو اپنے لیے حلال سمجھ لو. اسی لیے جس کے عمل میں خرابی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بیچ میں ایسی شفاعت کرنے والوں کو رکھتا ہے کہ جن سے اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا کہ یہ ہمارے گناہوں کو چھپا کر ہماری بخشش کرا دیں. یہی تاریخ بتا رہی، آدم کے بیٹوں سے لے کر ظہور امام تک ہر دور کے اندر یہی تاریخ نے ہمیں بتایا اور یہی ہود کے زمانے میں ہوا کہ ایک خدا کو چھوڑا 50 خدا بنا لیے, یہی کہہ کر کے یہ ہماری بخشش کرا دیں گے, یہ ہماری شفاعت کرا لیں گے. چنانچہ اصل جو عذاب آنے کی چیز ہے وہ عمل کی خرابی ہے. اگر عمل کسی قوم کا خراب ہو گیا, چاہے وہ خدا کو مانے یا نہ مانے, سمجھ لیجیے کہ اس نے عذاب الہی کو دعوت دے دی. اور عذاب کی جو خصوصیت یہ ہوتی کہ ہم اور آپ جب دیکھتے ہیں ان کے حالات کو تو یہ سوچتے ہیں کہ عذاب ان پر آ رہا تھا پھر بھی یہ نہیں مانے, عذاب ان پر نازل ہو رہا تھا پھر بھی یہ نہیں سمجھے, کہتے ان کے عقل پر پتھر پڑ گئے تھے کہ عذاب آنے کے باوجود یہ سیدھے راستے پہ نہ آئے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم پر بھی وہی کیفیت گزر رہی ہوتی, لیکن ہم پر بھی وہی عذاب آ رہا ہوتا, لیکن کیونکہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ یہ عذاب, تو ہم وہی عذاب ہم پر آ رہا ہے جو ہود کی قوم پر آیا تھا, جو نوح کی قوم پر آیا تھا, مگر ہم کو کیونکہ پتا نہیں کہ یہ عذاب آ رہا ہے, اس لیے اس عذاب کا شکار ہو کر ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جنہوں نے عذاب کو نہیں مانا. ہود کی قوم میں بھی دیکھ لیجیے یہی حالات ہیں. اب میں حالات بیان کرتا ہوں. یہ دو تین باتیں بہت اہم ہیں جنہیں ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی نے خدا کے عقیدے کو چھوڑا, عمل کی خرابی ضرور پیدا ہوئی ہے, اور جب عذاب خدا آیا تو وہ انکار خدا کی وجہ سے نہیں آیا. خدا کو کوئی نہ مانے, رسول کو نہ مانے, امام کو نہ مانے, خدا کبھی عذاب نازل نہیں کرے. عذاب نازل کرے گا جب اس کا عمل بگڑنا شروع ہو. اور ہمیشہ بڑے خدا کے بعد چھوٹے خدا اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ عمل کی خرابی کو تحفظ دے کر وہ آپ کو نجات دلا دیں. اب چاہے یہ قوم ہود میں ہو یا قوم محمد میں ہو, خدا کا دستور ایک ہی ہے, لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. تم خدا کے طریقے میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے نہ کوئی انقلاب پاؤ گے, یہ قرآن کا اعلان. تو اگر ہود کی قوم نے وہ خرابی کی وہ ہم میں آئے تو ہم پر بھی وہ عذاب آئے گا, بلکہ آ رہا ہے. واقعات انبیاء کے سنتے جائیے اور ذرا آنکھیں کھول کر اپنی امت کو دیکھیں, آپ بے اختیار کہیں گے کہ یہ تو وہی عذاب ہے جو وہاں آ رہا. چنانچہ حضرت ہود پیدا ہوئے, 50 سال تک حضرت ہود نے زندگی گزاری, مگر اسی انداز سے جس انداز سے ان کے آبا و اجداد نے گزاری تھی کہ ابھی غیبت میں رہنا ہے, اعلان نبوت نہیں کرنا ہے, لوگوں کو صحیح سبق نہیں دینا, اس لیے کہ حکم خدا نہیں ہوا. چنانچہ ہمارے یعنی امام کے غیبت کو جب ثابت کیا جاتا تو حضرت ہود کی غیبت کا تذکرہ بھی کیا جاتا. وہ قوم میں موجود ہے مگر بالکل ثابت و ثابت. یہاں تک کہ 50 سال گزرے, جبرائیل امی نازل ہوئی اور کہا کہ اے ہود اب وقت آ گیا کہ تم اعلان نبوت کرو اور حکم خدا کی تبلیغ اور حکم خدا کی تلقین کرو. حضرت ہود نے سنا, ایک مرتبہ اعلان نبوت کے لیے تیار ہوئے. اور جیسا کہ اس سے پہلے حضرت نوح کے زمانے میں ہو چکا تھا, وہی حضرت ہود نے بھی طریقہ اختیار کیا کہ جب ان کی قوم ایک عید منانے کے لیے ایک میلہ منانے کے لیے اکٹھا ہوئی تو حضرت ہود بھی وہاں پہنچ گئے, اور وہاں پہنچنے کے بعد علی الاعلان پیغام رسالت کو پہنچایا. حضرت ہود کی قوم نے پہلی مرتبہ یہ جملے سنے تھے, تیش آیا, غصہ آیا, اور کیونکہ اپنی طاقت پر بے انتہا نازا اور مغرور تھے اس لیے سب حضرت ہود پر ٹوٹ پڑے, اور حضرت ہود کے گلے پر دبایا گیا, اتنا دبایا گیا کہ حضرت ہود بالکل مرنے کے قریب ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. ان کی قوم یہ سمجھی کہ حضرت ہود مر چکے, چنانچہ وہ حضرت ہود کو چھوڑ کر چلے گئے. شام کا وقت تھا, حضرت جبرائیل رات کی تاریکی میں آئے, اور آنے کے بعد حضرت ہود کو ہوش میں لایا گیا. جب حضرت ہود ہوش میں آئے تو ایک مرتبہ روتے ہوئے حضرت ہود نے اپنے اوپر کیے جانے والے مظالم کا شکوہ بارگاہ الہی میں دیا. ایک مرتبہ حکم ملا کے ہود تم دوبارہ جاؤ اور دوبارہ جا کر پیغام رسالت پہنچاؤ. حضرت ہود نے گھبرا کے کہا کہ خداوندہ تو نے دیکھا کہ وہ بات سننے کو تیار نہیں اور کیسا ظلم انہوں نے کیا. تو کہا کہ ہود ہم نے اب تمہیں یہ معجزہ دیا کہ تمہیں کوئی جسمانی نقصان نہیں پہنچا سکتا, نہ کوئی گرب, نہ گلا گھٹنا, نہ کوئی حملہ تمہیں جسمانی نقصان نہیں پہنچ سکتا. اب جا کر اعلان نبوت کرو اور دیکھو کہ وہ کس طرح تم پر حملہ کرتے اور کیسے تمہارا جسم ان تمام حملوں کو محسوس تک نہیں ہونے دیتا. اگلا دن آیا, ایک نئی طاقت سے حضرت ہود باہر آئے اور آنے کے بعد اپنے قوم میں پہنچے, اور قوم میں پہنچ کر تبلیغ رسالت کا فریضہ ادا کرنا چاہا تھا کہ قوم نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ کیا تم کل کا دن بھول گئے, کیا کل کا سبق فراموش کر گئے, کل تو ہم نے چھوڑ دیا تھا لیکن آج ہم اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تمہاری ایک ایک ہڈی کو نہ توڑ دیں گے. حضرت ہود نے سنا, پورے اطمینان کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وہ کل کا دن تھا لیکن آج میرے خدا نے مجھے ایک ایسی طاقت بخشی ہے کہ جس کے بعد تم میرا اتنا اثر بھی نہیں ہوتا جتنا معمولی سی کمتری کسی انسان پر مارنے کا اثر ہوتا. لیکن جب دیکھا کہ کوئی کام نہیں بن رہا تو وہی پرانا نسخہ ایک مرتبہ اعلان کر دیا کہ مجنون ہو گیا, یہ پاگل ہو گیا, یہ جادوگر ہے اور ہم کو بہکا رہا ہے. حضرت ہود اپنے کام میں لگے, 760 سال تک تبلیغ کی, اور اس تبلیغ کے نتیجے میں روایت کے مطابق 40 آدمی ایسے تھے جو حضرت ہود پر ایمان لائے, باقی کسی پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا. اور ان 40 میں سے بھی اکثریت ان کی تھی جو اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے, بلکہ وہ اپنے ایمان کو چھپا چھپا کے رکھتے تھے. چنانچہ تمام علماء اسلام لکھتے ہیں کہ حضرت ہود کا زمانہ وہ تھا کہ جس میں پہلی مرتبہ تقیہ کا رواج پڑا, اور پھر امام بخاری نے اس حضرت ہود کے واقعات کو لکھ کر نقل کیا, وہ تقیہ تو الی یوم القیامہ. جب اس قسم کے حالات پیش آ جائیں تو قیامت کے دن تک تقیہ کرنا جائز بلکہ واجب. 760 سال تک حضرت ہود سے گزرے, اور حضرت ہود کو وہی دو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا جو کافی انبیاء کے لیے تھی. یعنی ایک مصیبت تو گھر کے باہر کی, کہ گھر کے باہر جاتے ہیں تو باہر والے جو ہیں وہ سب مخالفت کر رہے ہیں, اور ایک مصیبت گھر کے اندر کی تھی کہ گھر کے اندر آتے ہیں تو بیوی انتہائی سرکش, انتہائی نافرمان اور انتہائی بد زبان بیوی. اتفاق سے گزشتہ 2-3 اخلاقی تقاریر کا موضوع بھی ہمارا صبر تھا, اور پچھلے ہفتے کی تقریر میں ہم بات بھی یہی کر رہے تھے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غم کو دل کے اندر رکھ رکھ کر کوڑیں, غمگین ہوں اور اپنے آپ کو دست کر لیں, ٹی وی کر لیں, سل کی بیماری ہو جائے, اپنے آپ کو بیمار کر لیں, یہ نہیں ہے صبر. صبر کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آئے تو اس کو برداشت کریں مسکراتے ہوئے, خوش ہوتے ہوئے. زبان کی مسکراہٹ نہیں, دل بھی آپ کا خوش ہو کہ ہاں جو خدا کر رہا ہے یہ میرے لیے بہتر. وہ صبر برا کہ جس میں انسان خاموش رہتا ہے لیکن ہر مصیبت اپنے دل پر لے کر خود اپنا خاتمہ کر لیتا ہے. چنانچہ حضرت ہود کی زندگی کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. حضرت ہود کی زندگی میں ابھی آپ سنیں گے کہ حضرت ہود ایک ایسا مقام آیا کہ حضرت ہود کی بد دعا کے نتیجے میں بارش بند ہو گئی اور پوری قوم پریشان ہو گئی. تو ایک چھوٹا سا گروہ وہ تھا کہ جس نے سوچا اب ہم توبہ کرتے ہیں, اور اگر ہود ہمیں بارش ہمارے لیے برسا دیں تو پھر ہم ہود کی بات مان لیں گے. چنانچہ وہ حضرت ہود کے دروازے پر پہنچے, وہ دوسرے شہر سے آنے والا گروہ تھا, وہ حضرت ہود کے دروازے پر پہنچا, دروازے پر دستک دی. ایک بوڑھی عورت باہر نکلی جس کے بال سفید تھے اور ایک آنکھ سے وہ تانی. وہ باہر آئی, پوچھا کہ تم کس کو پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ ہود کہاں ہے, یہ حضرت ہود کا گھر ہے. وہ کہاں؟ تو جواب دیا تمہیں ہود سے کیا کام؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں برستا, 7 سال گزر گئے, ہمارے بچے پانی کے ایک ایک قطرے کو اور گندم کے ایک ایک دانے کو ترس رہے. ہم آئے ہیں تاکہ ہود کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ ہمارے لیے دعا کر کے پانی برسائیں اور ہم خوشحالی کی زندگی گزاریں. بس کتنا سننا تھا کہ بس ایک مرتبہ عورت کے تن بدن میں آگ لگ گئی. شروع کر دیا اس نے حضرت ہود کا تذکرہ کہ تم کس کے پاس آ گئے, اگر اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی تو خود اس کے کھیتوں کی یہ حالت نہ ہوتی, وہ تمہارے لیے دعا کرے گا. جا کر اس کے کھیتوں میں دیکھو, وہاں بھی پانی نہیں ہے, وہاں بھی برسات نہیں ہے, وہاں بھی فصلیں جل چکی ہیں, وہاں بھی ایک ذرہ دانا پیدا نہیں ہو رہا. اور پھر جو حضرت ہود کے خلاف اس نے زبان کھولی تو کوئی حد اور انتہا ہی نہ تھی, یہاں تک کہ گھبرا کے کانوں کو بند کرتے ہوئے یہ اتنا کہتے ہوئے چلے کہ اتنا تو بتا دو کہ تمہارا اس کے ہود ہے کہاں. انہوں نے کہا کہ جاؤ کھیت میں, تمہیں ہود نظر آ جائے گا. وہ بوڑھا آدمی, وہ بیوقوف آدمی, ماذا اللہ اس قسم کے جملے استعمال کیے. یہ پوری قوم پتا تو چل گیا تھا, حضرت ہود کے پاس کھیتوں میں پہنچ ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت ہود کھیت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہل جوت رہے ہیں. پہنچے حضرت ہود کے پاس, یا نبی اللہ ہم آپ کے پاس آئیں توبہ کرنے, گناہوں کی معافی مانگنے, لیکن اب آپ ہمارے حق میں دعا کریں کہ خدا ہم کو عذاب سے نجات دلا دے, ہماری کھیتیوں میں پانی برسے. حضرت ہود نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے, دعا کی اور کہا جاؤ واپس چلے جاؤ, رحمت خدا تمہارے دروازوں پر پہنچ چکی, بادل آ رہے ہیں, بارش ہونے والی. انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ ایک بات تو بتائیے, ابھی ہم آپ کے گھر میں گئے اور آپ کے گھر میں جا کر ایک بوڑھی اور کالی عورت کو ہم نے دیکھا جو آپ کی اتنی برائیاں کر رہی تھی, یہ تھی کون؟ حضرت ہود نے کہا کہ یہ میری بیوی تھی جس سے تم ملاقات کر کے آئے. وہ سب حیران و پریشان, یا نبی اللہ آپ کی بیوی اور آپ کے اتنے خلاف, آپ کے خلاف ایسی بدزبانی اور انل اعلان کھلم کھلا, یہ چیز کر؟ کہا کہ ہاں یہ میری بیوی ہے اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کی زندگی میں جتنا اضافہ کر سکتا ہوں اضافہ کرے. اور حیران ہوئے بولو, یا نبی اللہ ایسی بد زبان بیوی کے بارے میں آپ دعا کر رہے ہیں کہ خدا اس کی عمر میں اضافہ کرے؟ تو کہا کہ ہاں, کیا تمہیں پتہ نہیں کہ دنیا میں کوئی مومن ایسا نہیں جس کے ساتھ خدا نے اس کا کوئی دشمن پیدا نہ کیا. ہر مومن کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوگا جس کا کام یہ ہے کہ اس مومن کو تمام زندگی پریشان کرتا رہے. تو میں اپنی بیوی کی طول عمر کی دعا کرتا ہوں, اس لیے کہ خدا نے بیوی کی صورت میں مجھے دشمن دیا. کتنی ہی دشمنی کرے, بہرحال ہے تو میری بیوی, اگر 10 باتوں میں نافرمانی کرتی ہے تو ایک بات میں تو اس کو جھکنا پڑے گا. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرا دشمن وہ پیدا کیا ہے جو میرے ماتحت ہے, ایسا دشمن پیدا نہیں کیا جس کے ماتحت مجھے ہونا پڑے. اگر میری بیوی مر گئی تو پتا نہیں خدا پھر کتنے میرا دشمن بنائے, ایسا نہ ہو کہ وہ میرا دشمن بن جائے جو مجھ پر اختیار رکھتا ہوں اور میری زندگی اس سے بھی بدتر گزرے کہ جیسی اب گزر رہی. دیکھیں صبر کیا جا رہا ہے بیوی کے مظالم پر, ہر ایک کرتا ہے, مگر اس اطمینان کے ساتھ کون صبر کرتا ہے کہ ہاں اس مصیبت میں بھی خدا نے میرے لیے راحت رکھی ہے کہ بہرحال اسے میری بیوی تو بنایا, ظاہری اعتبار سے اسے میرا ماتحت تو بنایا, ظاہری اعتبار سے وہ میرے نیچے تو ہیں. یہ ہے صبر کی منزل جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ صبر کرے تو اطمینان کے ساتھ خوشی کے ساتھ, دل میں بھی غم نہ ہو بلکہ دل میں خوشی ہو کہ خدا کا شکر ہے یہ مصیبت دے دی تو یقیناً کوئی بڑی مصیبت مجھ سے دور کر دی ہوگی. تو حضرت ہود کو اس طرح زندگی گزارنا پڑ رہی, وہ لوگ بخوبی میری بات سمجھ جائیں گے کہ جن کے گھر میں اس قسم کا ماحول ہو, جن کے گھر میں ان کو ایک لمحے کے لیے راحت و آرام نہ ملتا ہو, وہ تبلیغ دین کریں تو کیسے کریں, وہ اعلان رسالت کریں تو کیسے کریں, مگر یہی نبی کی منزل ہوتی ہے. باہر بھی پریشانی, گھر میں بھی پریشانی, لیکن نہ وہاں کوئی غم ہے حضرت ہود کو نہ گھر میں کوئی غم ہے. اسی لیے کوئی نبی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ کسی وقت بھی اس کے دماغ پہ اثر ہوا ہو, اسے کوئی فق یا فلج ایسی بیماری ہوئی ہو, یا کوئی ایسی بیماری جو اس لیے ہوتی ہے کہ غم کو انسان اپنے دل میں دباتا ہے. جبکہ ہر نبی کو ستایا گیا, ہر نبی کو تنگ کیا گیا, وہ بیمار بھی ہوئے, وہ غمگین بھی ہوئے, لیکن ایسی بیماری نہ ذہنی نہ جسمانی کسی نبی کو نہیں ہوئی جو غم کو دبانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ صبر کی حقیقی منزل پر فائز تھے. بہرحال 760 سال تک گھر کے باہر بھی مصیبت, گھر کے اندر بھی مصیبت, لیکن حضرت ہود کی تبلیغ کا سلسلہ جاری. یہاں تک کہ جب دیکھا کہ اب آخری منزل آ گئی, اب ختم ہو رہا ہے معاملہ, اب وہ وقت آ گیا کہ عذاب خدا کے بغیر یہ لوگ سنبھل نہیں سکتے, تو کہا خداوندہ ان کے اوپر عذاب نازل کر. اور تین عذاب خدا نے ان پر نازل کیے جکے بازے دیگرے. پہلا عذاب چونٹیوں کا عذاب تھا, دوسرا عذاب پہاڑی کیلوں کا عذاب تھا, اور تیسرا عذاب بارش اور قحط کا عذاب تھا. پہلا عذاب ان پر یہ آیا کہ خدا نے ان کے قوم میں اور ان کے علاقے میں چونٹیاں پیدا کی, اور اتنی چونٹیاں, ایسی چونٹیاں کہ ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا. ناک میں جا رہی ہیں, کان میں جا رہی ہیں, منہ میں جا رہی ہیں, نوالا اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر چونٹیاں, کہیں بیٹھتے ہیں تو وہاں چونٹیاں, کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں چونٹیاں, لیٹتے ہیں تو وہاں چونٹیاں. بظاہر تو چونٹی کوئی عذاب نہیں ہے, لیکن جب اس صورت میں سامنے آتی ہے تو وہ مارے نہیں مرتی ہیں اور ہر مقام پر چونٹیاں ہیں, تو اتنے گھبرائے, اتنے پریشان ہوئے کہ ایک مرتبہ اپنے پورے شہر کے شہر چھوڑ دیے. پورے قوم عاد نے اپنے 7 شہر کے, ان کے 7 شہروں سے مائگریٹ کر کے انہوں نے نئے شہر آباد کیے, نئے مقام پر گئے تاکہ اس عذاب سے نجات ملے. حضرت ہود کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب بھی خدا کو مان لو, یہ خدا کا یہ عذاب ایک طریقے سے ان لوگوں کے غرور کو توڑنے والا تھا کہ تم 120 کے قد پر فخر کرتے ہو, 120 کے جسم پر فخر کرتے ہو, دیکھو خدا تمہیں کتنی چھوٹی مخلوق کے ذریعے عذاب دے گا. کہ چونٹی جیسی مخلوق 120 کے قد والوں کو ایسا پریشان کر رہی ہے کہ انہیں اپنے شہر چھوڑ کر, بسے بسائے بستیاں چھوڑ کر ویران ہونا پڑ رہا ہے. لیکن جب غرور آتا ہے تو انسان اندھا ہو جاتا ہے. چنانچہ اتنے عذاب کے بعد بھی, اتنی آفت و پریشانی کے بعد بھی, نہ انہیں ماننا تھا نہ یہ مانے, بلکہ سرکشی میں اور اضافہ ہو گیا. خدا نے دوسرا عذاب بھیجا, تمہیں قد پر غرور تھا, تمہارے قد کے غرور کو ہم نے چونٹی کے ذریعے توڑا, تمہیں اپنی طاقت کا غرور ہے, اب تمہاری طاقت کا غرور توڑنا. چنانچہ اب جن شہروں میں جا کر سوئے تو رات کو سو گئے پتا نہ چلا ان کو کیا ہوا. اگلے دن جو اٹھتے ہیں تو دیکھا کہ ہر شہر کے چاروں طرف بڑے اونچے اونچے پہاڑ اور ٹیلے اس طرح کھڑے ہیں کہ جیسے زمین سے اگ کر آ گئے. حیران و پریشان ہیں لیکن گھبرائے نہیں, بلکہ ایک اطمینان ہوا کہ اچھا ہمیں بھی پہاڑی ٹیلوں سے ڈرایا جا رہا ہے, ہم میں تو اتنی طاقت ہے کہ ہم پھونک مارتے ہیں تو چھوٹا ٹیلا اڑ کر چلا جاتا ہے, ہمارے مقابلے میں یہ عذاب کیا کام کرتا ہے. چنانچہ سب بڑے ہنستے ہوئے, مسکراتے ہوئے, خوش خوش آگے بڑھے اور ان ٹیلوں کو کھودنا شروع کیا. تمام دن کھودا، رات کو واپس گئے بڑے اطمینان کے ساتھ، تین چوتھائی ٹیلے کھود چکے ہیں، تین چوتھائی پہاڑ ہم کھود چکے ہیں، اب تو تھوڑا سا رہ گیا ہے، کل صبح کر سب کو صاف کریں گے۔ مگر اگلے دن جو ہے تو پتا چلا کہ کل جتنا کھودا تھا اس سے دگنا یہ پہاڑ ہو چکا ہے، اب تو گھبرائے، لیکن خیر فکر کی کوئی بات نہیں، ہماری طاقت کس کام کی ہے۔ دوسرے دن لگے، روایت یہ ہے کہ 50 دن تک کھودتے ہیں، مگر صبح سے شام تک جتنا کھودتے ہیں اگلے دن آ کر دیکھتے ہیں تو وہ پہاڑ پھر اتنا ہی اونچا بلکہ اس سے بھی زیادہ اونچا ہو چکا ہے، یہاں تک کہ تھک گئے، عاجز آ گئے، مگر نہ ماننا تھا نہ مانے۔ خدا نے ان کے تک کا غرور چونٹی سے نکالا، طاقت کا غرور اسی پہاڑی قلعے سے نکالا جس کو یہ کھلونا سمجھتے تھے، اور اب خدا کو عذاب نازل کرنا تھا۔ دو حجتیں تمام ہو گئی تھیں، نہ کسی کو ماننا تھا نہ کوئی مانا۔ حضرت ہود نے ہاتھ بلند کیے، خدا بندہ یہ اس طرح نہیں مانیں گے، انہیں پیٹ کا عذاب، بھوک کا عذاب دیا جائے، یہ بدترین عذاب ہے، خدا جس قوم پر نازل کرتا ہے اسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بدترین عذاب ہے۔ چنانچہ بارشیں ہونا بند ہو گئیں، 7 سال اس طرح گزرے کہ کھیتی میں ایک پانی نہیں برسا، ایک قطرہ پانی کا نہیں پہنچا، 7 سال متبادل گزرتے ہیں، یہاں تک کہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے۔ خود روزانہ آتے ہیں، روزانہ آ کر کہا کرتے ہیں کہ دیکھو اب بھی اگر تم مان جاؤ تو خدا اس عذاب کو برطرف کرے گا۔ روایتوں میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ہود کے پاس ان کی امت کے سارے جانور پہنچے، یا نبی اللہ یہ انسان گناہگار ہیں، ان کے لیے کھیتیاں پیدا نہیں ہو رہی، ہمارا کیا قصور ہے، ہم کیوں بھوکوں مر رہے ہیں۔ حضرت ہود نے کہا جاؤ تمہیں اس عذاب سے ہم نے امن دیا۔ اس طرح اب اگلے ہی دن قوم ہود آئی اور آ کر کہا کہ یا نبی اللہ ہمارے یہ سارے جانور بھوک سے مرے جا رہے ہیں، ہم اس کو نبی، ہم آپ کو آپ کی نبوت کو سچے دل سے تسلیم کر لیں گے، ہم آپ کو ابھی نبی کہہ رہے ہیں مگر سچے دل سے آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے، اگر آپ انہی پہاڑوں میں جو ہمارے چاروں طرف پڑے ہوئے ہیں ایسا سبزہ پیدا کریں کہ تمام پہاڑ سبزے سے ڈھک جائیں اور ہمارے جانوروں کے پیٹ بھرنے کا انتظام ہو جائے۔ حضرت ہود نے کہا کہ یہ کون سی مشکل چیز ہے، میں ابھی اپنے خدا سے مدد طلب کرتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی اور چاروں طرف سے پہاڑ ایک مرتبہ سرسبز و شاداب ہو گئے، قوم کے تمام جانوروں کے پیٹ بھرنے کا انتظام ہو گیا، لیکن پھر وہی اکڑ و غرور، ہم نہیں مانتے، تو بہت بڑا جادوگر ہے، ہمارے جادوگروں سے بھی جادو میں آگے بڑھ گیا کہ وہ جادو کر کر کے تھک گئے تھے، لیکن تیرا جادو ان پر غالب آ گیا، یہ کہہ کے واپس چلے۔ لیکن اب وہی خدا کہ جس نے ان چیزوں کو، اس سبزے کو جانوروں کے لیے پیدا کیا تھا، اس نے یہ معجزہ دکھایا کہ جب کوئی جانور پہاڑوں کے قریب جاتا ہے وہ سبزہ موجود رہتا ہے، جانور پیٹ بھر کے آ جاتا ہے، لیکن اگر قوم ہود کا کوئی آدمی سبزے کو توڑنے کے لیے اور کھانے کے لیے جائے تو سبزہ غائب ہو جاتا ہے، وہی سنگلاخ چٹانیں، وہی سخت پتھر نظر آنے لگتے ہیں، لیکن اس قوم کو ماننا تھا نہ مانا۔ آخر انہوں نے یہ سوچا، حضرت ہود پر تو ایمان لانا نہیں تھا، اور ابھی معجزہ بھی دیکھ لیا کہ بغیر ایمان لائے ہوئے ہود ہمارے لیے کوئی سہولت پیدا نہ کریں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ عزم اور ارادہ کیا کہ ہم جائیں گے اپنے بتوں کے پاس اور جا کر ان سے تمنا کریں گے کہ وہ ہماری مصیبت کو دور کریں۔ کعبہ اس وقت بھی، جیسا کہ میں نے اپنی پہلی تقریر میں بتایا تھا کہ حضرت آدم کے وقت بھی کعبہ جو تھا وہ مقام تھا کہ جس کا احترام اور جس پر دعائیں مانگنا یہ تمام انسانی نسل میں شامل ہو گیا تھا۔ چنانچہ خانہ کعبہ اس وقت کعبہ نہ تھا، ایک سرخ رنگ کا ٹیلا تھا کعبے کے مقام پر، لیکن وہ قابل عزت و احترام مقام تھا۔ چنانچہ ہود کی قوم نے ایک وقت تیار کیا 15 آدمیوں کا، کہا کہ تم جاؤ وہاں اس مقدس سرزمین سے اور جا کر وہاں ہمارے لیے دعا مانگو کہ خدا بارش برسائے۔ چنانچہ یہ 15 آدمی چلے، ان 15 آدمیوں میں 2 آدمی وہ تھے کہ جو حضرت ہود پر دل سے ایمان لائے ہوئے تھے مگر تقیے کی حالت میں تھے، یہ چلے، چلتے چلتے وہاں پر پہنچ گئے۔ اس زمانے میں کعبے کے آس پاس ایک قوم رہا کرتی تھی جسے امالقہ کہا جاتا، یہ بھی حضرت نوح کی نسل کی ایک قوم تھی، ان کو اطلاع ملی کہ ہمارے چچا زاد بھائی آئے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں قومیں حضرت سام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت ہود کا علاقہ کون سا تھا یہ میں بتانا بھول گیا، آج جہاں سلطنت مصمت و عمان، وہاں سے لے کر یمن تک بیچ کا جتنا علاقہ یہ قوم ہود کا علاقہ تھا۔ چنانچہ یہ وہاں سے کعبہ پہنچے، ان کو اطلاع ملی کہ ہمارے چچا زاد بھائیوں کی نسل آئی، انہوں نے عزت احترام کے ساتھ وہاں کعبے میں ان کو بٹھایا، اور کیونکہ بڑے دور سے چل کر آنے والے آئے تھے ان کے لیے پورا مکان خالی کرایا، بڑی پرتکلف دعوت دی، ان کو شراب پیش کیے، اور مکے کے اندر جو گانے والی عورتیں تھیں اس قوم کے سردار تھی، وہ ساری عورتیں اس نے ان کے گھر بھجوائی تاکہ یہ اتنی دور کے سفر کی تھکن اتارے اور اس کے بعد اپنے مقصد کو پورا کریں۔ انہوں نے آتے ہی اپنا مقصد بتا دیا کہ ہماری قوم پہل سے مر رہی، ہم اس کے لیے دعا کرنے آئے، مگر یہاں آ کر سات سال کے بعد جو انہیں کھانا ملا، عیش و آرام ملا، دانے ملے، شرابیں ملی، وہ اپنا مقصد بھول گئے اور اب اسی عیش و آرام میں پڑ گئے. دو چار دس دن تک تو اس سردار نے صبر کیا، اس کے بعد وہ فکر میں پڑ گیا کہ یہ کیسے بے غیرت لوگ ہیں، ان کی قوم جس نے ان کو یہاں بھیجا وہ پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس ترس کے مر رہی اور یہاں یہ عیش و آرام کا شکار ہیں، کس طریقے سے انہیں ان کا مقصد یاد دلایا جائے. اب کیونکہ مہمان نوازی کی روایت تو ہمیشہ سے عربوں میں داخل ہے، علل اعلان ان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. اس نے یہ کیا کہ کچھ اشعار لکھے اور اشعار لکھنے کے بعد جو گانے والی عورتیں تھیں اس کی کنیزیں ان کو دیے اور کہا کہ آج رات کی محفل میں تم یہ اشعار گانا. طرح یہ پہلی مرتبہ ایک اصلاحی نظم تیار کی گئی اور رات کے وقت جب محفل جمی تو ان گانے والی عورتوں نے آج ایش و عشرت کے نغمے کے بجائے یہ والے نغمے سنائے. اب جو نغمے انہوں نے سنے ان کے دل پہ اثر ہوا، آنکھیں کھل گئیں کہ ہمارے بھائی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بیٹے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، یہاں جامع شراب نوش کر رہے ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے عزم کیا کہ ہاں کل ہم اپنے مقصد کو پورا کریں گے. اگلا دن آیا، یہ لوگ چلے دعا کرنے کو تو وہ دو آدمی جو اس میں چھپے ہوئے مومن تھے انہوں نے کہا دعا تو کر رہے ہو مگر دیکھو جب تک تم خدا کے رسول کا واسطہ نہ دو گے خدا تمہاری دعا قبول نہ کرے گا. اتنا سننا تھا اس وقت کا سربراہ سمجھ گیا کہ یہ حضرت ہود کے ماننے والے ہیں. چنانچہ ان دونوں کو تو سزائیں دے کے نکال دیا اور اس کے بعد کہا کہ ہم اپنے بتوں کے ذریعے سے دعا کریں گے. پہنچے وہاں پہ، 13 آدمی ایک طرف آئے، یہ دو آدمی دوسری طرف سے خانہ کعبہ کے ٹیلے پر پہنچے. ان 13 آدمی نے دعا کی خدا بندہ ہماری قوم پر بارش برسا، بادل تھے، اور وہ نے ادھر سے دعا کی کہ خدا بندہ یہ قوم عذاب کے لائق ہے تو تیرے نبی کو ستا رہی ہے، ان کی دعا ہرگز قبول نہ کر. اور اس دونوں کی دعائیں ہوئی، ادھر دونوں کی دعائیں زبان سے نکلی اور ادھر آسمان پر تین بادل آئے، سرخ رنگ کا، سفید رنگ کا اور سیاہ اور کالے رنگ کا بادل. اور ایک آسمانی آواز گونجی کہ اے دعا کرنے والوں، اس میں سے جو بادل تم پسند کرو وہ تمہاری قوم پر بھیج دیا جائے گا. اب انہوں نے دیکھا، کیونکہ ان کا تجربہ اور مشاہدہ یہ تھا کہ سیاہ بادل بڑی بارش برساتا، یہ دیکھا بڑے خوش ہوئے کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو گئی. کہا خدا بندہ یہ سیاہ بادل ہماری قوم پر بھیج، سنا کہ وہ بادل گیا. اور ادھر اس بادل کے جانے کے بعد ایک روایت یہ ہے کہ بجلی کڑک کر گری اور یہ لوگ اسی مقام پر ہلاک کر دیے گئے. 13 آدمی، وہ دو آدمی تو بچ گئے جو مومن تھے اور وہ یہی مکے میں رہے، یہاں تک کہ حضرت ہود عذاب کے بعد یہاں آئے اور یہ ان کے ساتھ رہنے لگے. اور تاریخ تبری کے اندر جو روایت وہ یہ کہ ایک مرتبہ خدا نے ان 13 آدمیوں کو پہلے بندر کی صورت میں مست کیا اور اس کے چند دنوں کے بعد 3 دن کے اندر یہ حالات کر دیے گئے. تو یہ وقت تو یہاں سے ختم ہو گیا. ادھر بادل جا رہا، جب بادل پہنچا اس قوم کے اوپر، وہ اس دن سے گھڑیاں گر رہی تھی اور آسمان کو دیکھ رہی تھی جس دن سے ان کا وقت چلا تھا. اب جو انہوں نے دیکھا، خوشیاں منائی جانے لگی، سیاہ بادل آ گیا، یہ بادل تو ہمیشہ بارش برسایا کرتا ہے. اب وہ لوگ خوشی منا رہے ہیں، جشن منایا جا رہا ہے کہ اتنے میں ایک عورت اس بادلوں کو غور سے دیکھتی ہے اور اس کے بعد چیتے مار کر بے ہوش ہو جاتی. اسے ہوش میں لایا گیا کافر عورت، تو اس نے کہا کہ تم جس بادل سے بارش کی توقع کر رہے اور خوش ہو رہے ہو، یہ عذاب کا بادل نظر آ رہا اس لیے کہ مجھے اس میں کچھ انتہائی بھیانک شکلیں، کچھ انتہائی خوفناک صورتیں نظر آ رہی. قوم نے اس کا بھی مذاق اڑا دیا کہ دیکھو زیادہ خوشی سے اس کا دماغ خراب ہو گیا، پانی برسانے والا بادل ہے جس میں اس کو خوفناک شکل و صورت نظر آ رہی. قوم ایک مرتبہ اپنی خوشی میں مصروف تھی. ادھر حضرت ہود نے اپنے وہ 30-40 آدمیوں کو جلدی سے جمع کیا اور کہا کہ سب میرے پاس آ جاؤ. ان سب کو لیا، ایک مقام پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد، اب اگر تو یہ جادو جیسی باتیں، لیکن جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی تمام مغربی اور مشرقی مفکرین کا اتفاق کہ جس چیز کو جادو سمجھا گیا، یہ کبھی اس دنیا میں یہ چیز ضرور پیش آئی تھی لیکن بعد والوں نے اسے بڑھا کے جادو بنا دیا. حضرت ہود نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور اس کے بعد انگلی سے زمین کے اوپر ایک دائرہ کھینچا، ایک حصار کھینچا اور ایک احاطہ بنایا صرف انگلی سے. اس کے اندر ان کی قوم ہے اور یہ 40 مومن ہیں اور باہر جو ہے ان کی پوری قوم. اور اس کے بعد وہ بادل جو پوری قوم پر چھا گئے، دن کو رات جیسا اندھیرا ہو گیا. اس کے بعد ان بادلوں سے سوئی کی نوک کے برابر ایک سوراخ ہوا اور اتنی تیز اور اتنی پریشر کے ساتھ ہوا چلی کہ آدمی اڑنے لگے، مکان اڑنے لگے، پہاڑی ٹیلے اڑنے لگے. اس کا نام تاریخوں میں باز سرسر لکھا، بلکہ خود ائمہ نے بھی اس کا نام یہ لکھا. اور اس کے بعد زمین سے ایک سوئی کے برابر سوراخ ہوا، وہاں سے ایک ہوا چلنے لگی، اس کا نام باد اپین، اپین کی ہوا لکھا گیا. اور یہ عذاب نازل ہوا، کس دن نازل ہوا؟ قرآن کے اندر بھی ہے، انا ارسلنا علیہم سرسرن یوم نحس مستمر، ہم نے ان کے اوپر باد سرسر کی ہوا کو بھیجا. کس دن؟ ایسے دن جو ہمیشہ سے منحوس ہے، جس کی منحوسیت ثابت ہے. اور معصوم نے کہا کہ اس سے مراد بدھ کا دن ہے جس کی نحوسیت ہمیشہ سے ثابت. اب سات راتیں اور آٹھ دن متواتر یہ ہوائیں چلتی رہیں اوپر سے اور نیچے سے، انتہائی گرم ہوا جس کے جسم سے لگے اس کا جسم جھلس کر رہ جائے، اور وہاں پہ حضرت ہود اور ان کے حوالی جس احاطے میں وہ حصار میں بیٹھے ہوئے، جب یہ ہوا اس کے اندر داخل ہوتی ہے تو صبح کی نسیم سحری کے مانند ٹھنڈی ٹھنڈی اور بھینی 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 ان کو محسوس ہوتی. تو ایک ہی ہوا مومن کے پاس آتی ہے انداز مختلف ہے اور منکر کے پاس جاتی ہے انداز مختلف ہے. سات دن تک اتنے پریشر سے اتنے دباؤ سے ہوائیں چلتی رہی اور کوئی عذاب نہیں آیا، نہ زمین پھٹی، نہ آسمان سے کوئی بجلی پڑتی، نہ کوئی آگ برسی، نہ پتھر برسے، بلکہ صرف ہوائیں چلتی رہی. اور آج کے اس دور میں تو سب جانتے ہیں کہ اگر ہوا کو پورے پریشر کے ساتھ پھینکا جائے تو اس کے بعد کسی عذاب کی ضرورت ہی نہیں. آٹھ دن تک متواتر یہ ہوائیں چلتی رہی، چنانچہ ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب روایت یہ ہے کہ ہوا اس طرح چلتی تھی کہ ایک مرتبہ یہ اچھلتے تھے، پہاڑ کے برابر بلندی پر جاتے تھے اور پھر ایک دم سے ایک ویکیوم سا ہو جاتا تھا، یہ اوپر سے زمین پر گرتے تھے، ان کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتی تھی، ان کے پہاڑ اڑنے لگے، ان کے مکانات جو تھے وہ ٹوٹنے لگے. اور یہ کہا جاتا ہے واللہ عالم اس میں کتنی حقیقت کہ آج جو سرزمین عرب پر جو ریت پائی جاتی ہے وہ انہیں ہواؤں نے پہاڑوں کو گھس گھس کر اس اتنی باریک ریت کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا کہ وہ پورے جزیرہ نمائے عرب کے اوپر یہ ریت چھاتر رہ گئی. اس سے پہلے ساحلی علاقوں پر بھی ایسی ریت نہیں پائی جاتی. غرض یہ کہ آج دن کا عذاب آیا. البتہ روایتوں میں یہ کہ قوم ہود کے اوپر یہ عذاب تو مجموعی طور پر سب پر آیا، لیکن ایک ایسا بھی ان کا گروہ تھا جن پر عذاب نہیں پریشان کیا، بلکہ یہ جتنے ریت اڑ رہی تھی یہ ریت ان کے اوپر دبنی تھی. جن کے پانچ اماموں کا دور دیکھا. علی ابن یقین کہتے ہیں کہ منصور دوانقین میرے والد یقین سے کہا تھا کہ میرے مکان میرے محل کے برابر ایک کنواں کھودو، پانی کی بڑی پریشانی. چنانچہ وہ کنواں کھودا گیا، یہاں تک کہ کنواں کھودتے چلے گئے کھودتے چلے گئے، پانی نہ نکلنا تھا نہ نکلا. اس کے بعد منصور شدت سے مر گئے. یہ اطلاع ابو موسیٰ کو پہنچی، وہ خود آئے، آنے کے بعد کہا کہ ٹوکری میں باندھ کر مجھے لٹکاؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہوا کہاں سے آ رہی. وہ ہوا تھوڑی دیر کے لیے نکلی تھی پھر بند ہو گئی. ٹوکری باندھ کر ان کو لٹکایا گیا، لٹکتے لٹکتے وہ بہت نیچے پہنچ گئے. وہ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ ایک سوراخ ہے اور اس میں سے یہ ہوا نکل رہی. وہ باہر آئے اور دو آدمیوں کو بڑا بھاری انعام دے کر دوبارہ ٹوکری باندھ کر نیچے بھیجا. یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت نظر آئے فوراً رسی ہلا لینا، ہم تمہیں واپس کھینچ لیں گے، ورنہ طے تک پہنچنا اور دیکھنا کہ تم نے وہاں کیا دیکھا، یہ ہوا کہاں سے آ رہی. چنانچہ وہ ٹوکری میں ڈالا گیا. کئی گھنٹوں کے بعد وہ لوگ رسی ہلاتے، ان کو باہر نکالا گیا تو بڑے اطمینان کے ساتھ آئے. اور آ کر ابو موسیٰ کو واقعہ بتایا کہ ہم جب اس سوراخ سے داخل ہوئے پہلے تو ہوا نے پریشان کیا، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ محل بنے ہوئے ہیں، باغ بنے ہوئے ہیں، مکان